السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 10، موضوع احادیث کی پہچان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے وہ بات اللہ کے رسول کی احادیث کے تعلق سے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جھوٹی جو حدیثیں ہوتی ہیں، موضوع یا من گھڑت، جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے، یا حدیث اگر جھوٹی ہے تو اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، یا تو وہ موضوع ہو یا جھوٹی ہو، یا چاہے وہ ضعیف ہو. ضعیف احادیث بھی، دراصل اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف احادیث شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو جب ہمارے پاس صحیح اور حسن احادیث موجود ہوں تو پھر ہمیں ضعیف حدیث کو لینے کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذخیرہ احادیث جو حسن یا صحیح پر مشتمل ہو، جب ہمیں وہ مل سکتا ہے، تو ہم غلط طریقے سے جا کر کوئی غلط چیز کیوں لیں جو کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بات منسوب کی گئی ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی تھی، اس کو کس طرح سے صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی، اور حفاظت ہی نہیں کی بلکہ اس کو محفوظ رکھ کے دوسروں تک بھی پہنچایا. تو اب اس میں تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو منکرین حدیث دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ان کا دعویٰ خود ہی ہے، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ اللہ کے رسول کی احادیث محفوظ نہیں کی گئیں اور بہت دنوں کے بعد لکھی گئی، لہٰذا وہ صحیح سے محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم نے دلیل سے دیکھ لی کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جو احادیث، یعنی جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا، اور کسی نے اگر وہ جھوٹ بولنے کی نیت سے نہ بات کہی ہو لیکن اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کو پھر پیش کر دیا، تو وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہمیں احادیث کا علم ہو گیا ہے کہ فلاں فلاں حدیث غلط ہے، اور ہم اس کو اس کے باوجود پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہ کرے ہم اس میں شمار ہو جائیں، تو اس سے ہمیں بچے رہنا ہے. پھر اب چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے موضوع احادیث کی پہچان، اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نے جو اس دن پڑھا تھا کہ حدیث کی وجہ سے کئی علوم اور فنون ایجاد ہوئے، علماء کرام کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ تقریباً 100 علوم حدیث کی وجہ سے ایجاد ہوئے، جس میں ایک علم درایت اور ایک علم روایت ہے. علم روایت، روایت تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، کیونکہ ہم نے روایت پڑھا تھا کہ روایت اس چین کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی بھی آ رہی ہے، کہ اللہ کے رسول سے فلاں صحابی نے سنا، فلاں صحابی سے فلاں تابعی نے سنا، اور ان سے پھر کسی اور نے یا محدث نے سنا، تو یہ روایت اس کو کہتے ہیں. تو علم روایت کیا ہے؟ کہ علم روایت وہ علم جس کا تعلق سند سے ہے، چین سے ہے، ہے نا. یہاں پر ڈیفینیشن دی گئی ہے لیکن یہ بہت ٹف ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ علم روایت جس کا تعلق سند سے ہے، اور سند ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چین. سند کے معنی بھی آپ لکھ لیں، سند کے معنی اگر ڈکشنری میننگ آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں سہارے کے، سہارے کو سند کہتے ہیں. اور اس کا اصطلاحی معنی، اسلامی ٹرم میں اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو تبع تابعی، تابعی صحابی سے ہو کر متن یعنی اللہ کے رسول کے ٹیکسٹ تک پہنچتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا ہو. ٹھیک ہے, تو علم روایت یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سے کس نے روایت کیا, آپ سے کس نے سنا, آپ سے کس نے سنا, آپ سے کس نے سنا, اس چین کو دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو محدثین کرام جو ریسرچ کرتے ہیں اور جو کوئی حدیث جب وہ لیتے ہیں تو وہ چین پر بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ جو چین ہے آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو اس دن بتایا گیا تھا کہ جب محدثین یا صحابہ کرام کی جب وفات ہوئی تو ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ دونوں لکھ لی گئی تھیں. اور یہ علم پہلے عرب لوگوں میں نہیں ہوتا تھا, وہ اس کا علم نہیں رکھتے تھے, لیکن حدیث کی وجہ سے یہ علم جو ہے ان کے یہاں پر پروان چڑھا کہ جب جس شخص کی یا تو تاریخ پیدائش یا پھر اس کے مرنے کی ڈیٹ کم از کم ضرور یاد رکھی جائے تاکہ احادیث دیتے وقت چھان بین ہو سکے کہ واقعی میں یہ فلاں جو شخص کہہ رہا ہے وہ فلاں تابعی سے یا فلاں صحابی سے ملا تھا یا نہیں ملا تھا. کیونکہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں تابعی سے ملا تھا تو جب ان کی ڈیٹ آف جب ان کی ڈیتھ کی ڈیٹ دیکھی جائے گی, تاریخ وفات دیکھی جائے گی, تو اس سے میچ کریں گے. تو یہ جو روایت کا علم ہے وہ علم روایت کہلاتا ہے, اس کے اوپر جو ریسرچ کی جائے گی. اور درایت آپ اردو کے لفظ سے سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ درایت کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پہچان جانا یا اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہو جانا. تو علم درایت اس کا تعلق متن سے ہے, ٹیکسٹ سے ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا یا جو فعل آپ نے کیا تھا تو وہ ٹیکسٹ کہلاتا ہے, متن کہلاتا ہے. تو وہ متن سے اس کا تعلق ہے علم درایت کا. اور علم درایت ان مباحث پر یعنی جو اسکالرز جو ہے یا محدثین جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان مباحث پر مشتمل ہوتا ہے جس میں راوی جو روایت کرنے والا ہے اور مروی یعنی حدیث دونوں کی قبولیت اور عدم قبولیت اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. کہ اب مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے آئی, سمجھیں آپ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں, آپ محدث بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے, اس کے ٹیکسٹ کو آپ کو چیک کرنا ہے, اور اس کا ٹیکسٹ چیک کر کے آپ جو ہے دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ واقعی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کے سامنے پورا قرآن اور حدیث کا مطالعہ, اس پر آپ کو عبور حاصل کرنا ہوگا کہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نقشہ موجود ہو, اور پھر آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھ کر پہچانے کہ آیا کیا واقعی اللہ کے رسول ایسی بات فرما سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ریسرچ ہوگی ٹیکسٹ کے بارے میں, تو یہ ریسرچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ محدثین ایسے تھے کہ جو حدیث کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث معلول ہے. معلول مطلب جس میں علل ہے, کوئی بیماری ہے جس میں, علل کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہونا, کجی ہونا یا بیماری ہونا. تو آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو فلاں علیل ہے, تو علیل بھی اسی سے نکلا ہے, بیمار کو کہتے ہیں. تو وہ حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے اس کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا کسی نے غلط بات آپ کی طرف منسوب کر دی ہے. تو محدثین نے اس پر بہت ریسرچ کیا, اور جب دن رات ان کے حدیث کے علم میں گزرتے تھے, یعنی ان کا ایسا سمجھے کہ اوڑھنا بچھونا ہی احادیث ہو گئی تھی, تو وہ اس میں اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ وہ برابر سمجھ جاتے تھے کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھ کر کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا جملہ ہے یا کسی اور کا جملہ ہے, اور اسی وقت وہ بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے یا موضوع ہے. موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی, فیبریکیٹڈ. ٹھیک ہے, تو یہ علم روایت اور علم درایت تھا, یہ بہت ہی اہم علم ہے. اور حدیث کے علم میں اگر کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حدیثیں دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ اور ایک ہوتا ہے چین, یعنی سند اور متن کے ساتھ مل کر بنتی ہیں. اب ایک اصول قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ اے لوگوں, سورہ حجرات میں آتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان جاءکم کہ آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبئین کوئی خبر کے فتبینو تو تم تحقیق کر لو ان تصیبو جو جس بات کو تم پہنچے ہو یا جو بات تم تک پہنچی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی لا علمی کی وجہ سے کسی پر کچھ اور الزام لگا بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے ندامت تمہیں ہو تو بہتر کیا ہے کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو تو اسی بات کو قرآن کی اسی آیت کو اصول بنا کر محدثین کرام نے احادیث کے ذخیرے کی چھان بین کی کہ کوئی بھی شخص اگر خبر لے کر آتا تو پہلے تحقیق کر لیتے کہ وہ کون ہے کیسا ہے اور جو خبر اس نے پہنچائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور اس زمانے میں خبر حدیث کو بھی کہتے تھے یا تو اس کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا تھا یا خبر کا لفظ استعمال ہوتا تھا حدیث کے لیے بعد میں حدیث کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہونے لگا ورنہ اس وقت خبر کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے دوسری اہم بات اس آیت سے جو اصول نکلتا ہے وہ یہ اصول نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خبر کی تصدیق ہو سکتی ہے اگر بات صحیح ہے تو اس ایک شخص کی بات بھی مانی جائے گی اور اس کے سلسلے میں ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب ابوبکر صدیق کی معیت میں آپ کو امیر بنا کر ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر اللہ کے رسول نے حج کے لیے بھیجا تھا پہلا حج جو مسلمانوں نے کیا تو اس کے امیر ابوبکر صدیق تھے 9 ہجری میں اور بعد میں پیچھے سے جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اعلان کرنا تھا کہ اگلے سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ خبر وہاں سنائی تھی تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے خبر سنائی اور سب نے اس کا یقین کر لیا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب تحویل قبلہ کے وقت دوسرے دن صبح کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یہ خبر پہنچی کہ قبلہ تحویل کر دیا گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ حالت نماز میں تھے لیکن انہوں نے ایک شخص کے خبر پہنچانے پر اپنی پوزیشن چینج کر لی قبلہ چینج ہو گیا تو یہاں پر بھی ایک شخص کی خبر کی تصدیق کی گئی ہے تو منکرین حدیث ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد یہ حدیث کی ٹرم میں آپ کو یہ جملہ بہت ملے گا اگر آپ حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو کہ خبر واحد تو بہت ساری احادیث جو ہے وہ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی شخص نے پہنچائی بلکہ ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات کچھ زمانے میں یا کچھ دور میں اس کے بیان کرنے والے کم رہے ہوں یا تو 3 ہوں یا 4 ہوں اس طرح سے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کم لوگوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہے صرف 3 یا 4 لوگوں نے تو یہ حدیث زن پر مشتمل ہے لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو ایسا نہیں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک شخص کی کہی ہوئی خبر بھی سچ ہوتی ہے اگر وہ اس حساب سے ویسا وہ شخص پائیدار ہو متقی ہو یا جس کی سچائی جس کی ثابت ہو تو خبر واحد بھی اسلام میں ایک طرح سے حجت رکھتی ہے یا اس کو مانا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم تھا علم روایت اور علم درایت اس کو کیوں اتنا بڑھاوا دیا گیا کیونکہ دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ تھا اور اس کی وجہ سے کیونکہ احادیث کو پہچاننے کے لیے آپ کے پورے ماحول کو جاننا ضروری تھا تو اللہ کے رسول کا ایک ایک واقعہ آپ کے ایک ایک کال آپ کے ایک ایک فعل تمام چیزوں کی سند موجود ہے جو اسماء رجال کا ذکر کیا تھا جس میں 5 یا 6 لاکھ لوگوں کی ہسٹری موجود ہے تو اب کوئی بھی شخص جانچ کر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ روایت کس حد تک قابل قبول ہے اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور ان 6 لاکھ لوگوں کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے 5 یا 6 لاکھ لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کیا تھا تو اگر آج آپ بھی بیٹھ کر ریسرچ کرنا چاہیں کوئی حدیث کے بارے میں تو آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ کیسے کہ کس نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی یہ فلاں حدیث پر اگر ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے تو آپ کو اسماء رجال کی کتابوں کی طرف جانا ہوگا آپ وہاں پر جانچ پڑتال کریں گے کہ اچھا اس سند میں اس چین میں کتنے راوی ہیں پھر ان راویوں کے نام آپ دیکھیں گے ان کی سنِ وفات آپ دیکھیں گے کہ کس سال ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پھر آپ جائیں گے ان کتابوں میں، پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہر راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی کیسا تھا، مجہول تھا یا بدعتی تھا یا کون سے فرقے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے فرقے سے ریلیٹڈ احادیث کو غلط بیانی سے کام کیا اور احادیث اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ تو اس کی مثال جو اسماء رجال کا جو ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اور اس یہ صرف کیا گیا کس لیے، اللہ کے رسول سے منسوب جو بھی بات آئے اس کو ہر پہلو سے، ہر اینگل سے اس کو جانچ کر پرکھ کر اس کے مطابق پھر رائے قائم کی جا سکے کہ واقعی میں یہ جو اللہ کے رسول کی طرف یہ جو چیز منسوب کی جا رہی ہے، ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے، واقعی میں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ محدثین نے اس کے لیے اتنے سخت سخت اصول قائم کیے جن سے صحیح اور جعلی قسم کی حدیثوں کو بآسانی سے سمجھا جا سکتا تھا یا ابھی بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں اپنی ذاتی رائے بھی ظاہر کر دی محدثین نے، اور کتابوں میں باتیں درج ہیں کہ کس حدیث کی روایت اور کس حدیث کی درایت، یعنی حدیث کا ٹیکسٹ اور حدیث کی چین کیسی ہے، اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں یا نہیں قبول کر سکتے، اس کا کیا درجہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں، اور ان کے اسی دلائل کو جرح اور تعدیل، جو ہم نے پڑھا تھا نا تعدیل کہا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کسی بھی روایت کی تحقیق کے لیے، یعنی کوئی بھی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پہنچی ہے، اس سے ریلیٹڈ محدثین نے اتنے سخت سے سخت معیار اپنائے تھے، اصول، کہ آج اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا۔ انہوں نے اتنے سخت اصول بنائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو اتنے شدت پسند تھے، جیسے یحییٰ بن معین کا نام آتا ہے، امام شابی کا نام آتا ہے، کہ یہ لوگ ہر حدیث کو بہت ہی زیادہ جانچ پرکھ کر دیکھتے تھے، تب کہیں جا کر وہ حدیث لیتے تھے۔ پھر جن لوگوں کی سیرت کو محفوظ کیا گیا اس میں وہ تمام لوگ تھے جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی احادیث پہنچی تھی، بھلے ہی انہوں نے جھوٹی حدیثیں اللہ کی طرف منسوب کی تھی، اللہ کے رسول کی طرف، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پوری ہسٹری کو محفوظ کر دیا گیا۔ پھر یہ بات دیکھی جاتی تھی کہ ان کا حافظہ کیسا ہے، صحیح طور سے وہ یاد رکھتے ہیں یا نہیں یاد رکھتے، صحیح طور سے حدیث سننے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یا جو روایت انہوں نے کی ہے، جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے، اس میں کسی قسم کی ان کی ذاتی، یا اگر وہ کوئی گروپ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو بڑھاوا دینے کی کوئی غرض تو پوشیدہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہر چیز کو مد نظر رکھا گیا۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کرام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، کھرے کو کھرا ثابت کر دیا، جو کھوٹا تھا اس کا کھوٹ بتا دیا کہ کون سی چیز جعلی ہے اور کون سی چیز نقلی ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ کیوں چیزیں آئیں مارکیٹ میں، کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں وہی چیز زیادہ آتی ہے، اسی لیے اس وقت شہرت، عزت، ساری چیزیں احادیث سے ملتی تھی، اسی لیے لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑنے میں لگ گئے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کو اگر ہمیں پہچاننا ہو کہ یہ حدیث واقعی میں اللہ کے رسول کی ہے یا نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو ہم ٹیکسٹ اور متن اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ہم تو بالکل ہی اس کے بارے میں، ابھی ہم دیکھا جاتا ہم بچے ہیں کہ ہم کو تو اس کی کچھ بھی پرکھ نہیں ہے، تو حوالہ ہوتا ہے لکھا ہوا، تو سب سے زیادہ جو اتھینٹک درجہ جس کا مانا جاتا ہے، جو احادیث اتھینٹک مانی جاتی ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، جس کو متفقن علیہ بھی کہتے ہیں، کہ جس کو دونوں نے بیان کیا ہو، بخاری اور مسلم، اس کی اتھینٹسٹی سب سے زیادہ ہے، اسی لیے بخاری کو کہا گیا تھا نا، بلکہ صحیح مسلم کو بھی، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر صحیح مسلم زیادہ مانی جاتی ہے، بخاری سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے اس کا مسلم کا، تو وہاں پر صحیح مسلم کے لیے جملہ مشہور ہے، اور ہماری طرف یہ جملہ مشہور ہے کہ اصح الکتاب بعد القرآن، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر جو ہو سکتی ہے تو وہ بخاری، صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے، تو ان دو کتابوں میں وہ حدیث موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ انسان ہی تھے آپ دیکھیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ پرفیکٹ تھے، اللہ کے رسول کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا کسی کا بھی درجہ. تو صحیح مسلم کی ایک یا دو حدیثیں ہم کو ملتی ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ جو ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں اس کو اتھینٹک مانا جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی حدیث کے نیچے صحیح لکھا دکھائی دے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا حاضر حدیث تو صحیح ہن، یہ بھی جملہ ہوتا ہے، اگر وہ ابو داؤد کی بھی ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ بیہقی کی ہے، یہ نسائی کی ہے، تو اگر ان کے آگے آپ کو صحیح لکھا ہوا دکھائی دے تو وہ صحیح حدیث ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا درجہ ہوتا ہے حسن کا، صحیح کے بعد حسن کا درجہ ہے. تو حسن کا درجہ یہ بھی قابل قبول ہے، کیونکہ اس کو بعد میں، پہلے کیا تھا کہ یہ حسن احادیث بھی ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دی گئی تھیں، لیکن علماء نے، محدثین کرام نے ریسرچ کر کے، اور یہ حدیث میں بالکل صحیح تھی، اس کے بارے میں معلوم تھا کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن اس کے چین میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، جو چین تھی اس کی، اس میں کوئی راوی یا تو کچھ تھوڑا سا اس کا حافظہ کمزور تھا، یا پھر کوئی اس میں ایسی برائی تو نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو بھولنے کی عادت تھی، تو اس بنا پر اس کو ضعیف کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں ریسرچ کر کے اس کو بھی حسن کے درجے میں ڈال دیا گیا. تو اگر کوئی حدیث کے آگے آپ کو حسن لکھا ہوا لکھائی نظر آتا ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے، اس پر بھی آپ یقین کر سکتے ہیں. اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ضعیف احادیث پر پیدا ہوتا ہے. بعض احادیث کے آگے ضعیف بھی آپ کو لکھا دکھائی دے گا، ٹھیک ہے. تو اب ضعیف احادیث کو، چونکہ ضعیف احادیث، اس کے بارے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا کہ علماء کرام کا یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ ضعیف احادیث جو ہے وہ یقین پیدا نہیں کر سکتی ضعیف احادیث، بلکہ شکوک و شبہات کا ذریعہ بنتی ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچے رہنا ہے. لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ضعیف احادیث فضائل اعمال میں قبول کی جا سکتی ہیں. فضائل اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عمل کی فضیلت آپ بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا نیک عمل کرنے میں مزید آگے بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ ضعیف بتا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی عمل کو بتانے کے لیے ضعیف احادیث کوٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ سامنے والا اور مزید اس پر عمل کرے، تو جب آپ ضعیف حدیث بتا کر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو اتھینٹک اور صحیح احادیث ہیں اس کو آپ بتائیں گے تو وہ زیادہ اثر پڑے گا، اور ضعیف احادیث سے سوائے شکوک و شبہات کے اور کچھ نہیں پیدا ہوتا. اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کا جو لنک ہے، اس کا جو چین ہے، یہ صحیح طریقے سے واقعی میں اللہ کے رسول تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو اس لیے ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ عمل کی فضیلت بتانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خوشخبری کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس سے بچے رہنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان میں، یعنی جو ہمارے ممالک ہیں، اس میں ضعیف احادیث کا چلن زیادہ ہے، بلکہ ضعیف سے بھی بڑھ کر موضوع احادیث کا چلن زیادہ ہے، جھوٹی احادیثوں کا، اور صحیح احادیث کو درجہ نہیں دیا جاتا. اگر بخاری کی بات کی جائے تو صحیح بخاری کی بات کریں تو کہتے کہ یہ اس کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں، اور کیا ضروری کہ صرف صحیح بخاری کو لیا جائے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن آپ پہلے اس کا حوالہ تو دیکھیں کہ وہ حوالہ کیا ہے، کس حوالے سے وہ بات ہم تک پہنچی ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب محدثین کرام نے کیا کیا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی احادیث آتی تو انہوں نے علم روایت کے ساتھ علم درایت کا بھی استعمال ضروری سمجھا، اور یہ ضروری تھا کہ اسلام کی روح سے آشنا ہو، کیونکہ علم درایت بہت زیادہ ضروری ہے احادیث کو پہچاننے کے لیے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملا علی قاری، یہ بہت مشہور گزرے ہیں جنہوں نے احادیث پر بہت زیادہ کام کیا، تو ملا علی قاری نے موضوعات کبیر ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن قیم جوزی سے دریافت کیا گیا. ابن قیم جوزی معلوم ہوگا نا آپ کو، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے تھے، عالم تھے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جھوٹی حدیث کو اس کی سند پر نظر کیے بغیر ہی پہچان لیا جائے، یعنی اگر کسی کے سامنے کوئی جھوٹی حدیث آتی ہے فیبریکیٹڈ، تو اس کی سند یعنی چین کے بغیر پہچان لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ پہچان اس شخص کو ہو سکتی ہے جسے سنن اور صحیح احادیث کی پوری خبر ہو اور علم حدیث اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو گیا ہو اور اس علم میں اسے خاص ملکہ حاصل ہو گیا ہو اور اس نے سنن و آثار سے گہری واقفیت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لی ہو اور وہ بخوبی جانتا ہو آپ کی ہدایت کو اور اس بات کو کہ آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی خبر دیتے ہیں، کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیا چیز آپ پسند فرماتے تھے، کس چیز کو آپ نے ناپسند کیا اور کن طریقوں کو امت کے لیے مقرر فرمایا. جب کوئی شخص ان تمام معاملات کو جان لے تو وہ اس درجے تک پہنچ گیا کہ گویا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام میں شامل ہے، تو ایسا شخص پہچان جائے گا کہ کیا چیز آپ کے احوال اور آپ کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اور کون سا کلام آپ کا ہے اور کون سا کلام آپ کا نہیں ہو سکتا جس کو آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے حدیث میں اور قرآن میں اتنی معلومات حاصل کر لی ہوں، اس کا بہت گہرا مطالعہ ہو سیرت سے ریلیٹڈ، تو اب اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے خون میں پہنچ گیا، گوشت اور خون میں پہنچ گیا علم حدیث، تو وہ پہچان جائے گا کہ واقعی میں اگر اس کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے تو وہ پہچان جائے گا کہ واقعی میں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. اسی طرح ربیع بن خشیم، ان سے کسی نے پوچھا درایت کے بارے میں، تو وہ کہتے کہ حدیث میں ایک روشنی ہوتی ہے دن کی روشنی جیسی اور ایک تاریکی ہوتی ہے رات کی تاریکی جیسی، اس روشنی اور تاریکی میں تمیز کرنا درایت ہے. اب آپ دیکھ رہے کتنا اچھا جملہ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ بہت ماہر ہو جاتے ہیں اس علم میں تو وہ خود بخود ان کو ایک فہم حاصل ہو جاتا ہے حدیث کے تعلق سے، اللہ کے رسول کے کلام کو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کون سا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور کون سا نہیں فرمایا، تو اس بنا پر وہ خود بتا دیتے ہیں کہ آیا واقعی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا نہیں ہے. عبدالحق محدث دہلوی، یہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے علم حدیث کے ماہر کے سامنے ایک حدیث پیش کی، اس نے کہا معلول ہے، معلول مطلب علل ہے جس میں، پوچھا گیا کہ کس علت کی بنا پر اسے معلول قرار دیتے ہیں، کہا نہیں بیان کر سکتا، البتہ اس کے سننے سے طبیعت بے مزہ ہو گئی. وہ شخص کئی محدثین کے پاس گیا، سب کا جواب ایک ہی تھا، تو جس طرح سکے کو صراف ہاتھ میں لیتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، ٹھیک اسی طرح فہم حدیث میں جن کو بصیرت اور کمال ہوتا ہے وہ پہلی ہی نظر میں سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی روایت کس درجے کی ہو سکتی ہے، کون سی روایت. اس لیے امام حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ محدث کی مثال صراف اور جوہری کی ہے. بس اوقات روپیہ یا سونا جس کا رنگ اور روپ دیکھ کر ہم اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے، لیکن صراف اس کو چھوتے ہی جان لیتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے. تو جو لوگ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جو حدیث میں درک حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ پہچان لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ایک انفرادیت پائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان آپ کا اپنا ایک مخصوص انداز بیان تھا، یہ سٹائل ہے، اور صحیح احادیث کو دیکھ کر یہ بات پہچان لی جاتی ہے کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ کا جو مقام تھا، آپ کا جو منصب تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود، آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے جامع کلام دیا گیا ہے اور میں افصح العرب ہوں، انا افصح العرب. تو آپ جو بات کرتے تھے بہت ہی مختصر ہوتی، بہت پائیدار ہوتی، اس میں ایک انفرادیت پائی جاتی تھی. کوئی انسان کی زبان سے ویسے جملے نہیں نکل سکتے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتے تھے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقف ہیں وہ کسی حدیث کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ آیا واقعی یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یا کسی اور کے جملے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام شخصیتوں سے بڑھ کر سب کو محبوب تھی، آپ ویسے ہی عظمت والے تھے، تو لہٰذا جب آپ کی شخصیت ایسی تھی تو آپ کا کلام بھی دوسرے تمام کلام پر بھاری تھا، ان انسانوں کے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او اتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے ہم جانتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول کی کہی ہوئی احادیث وہ بھی ایک منفرد درجہ رکھتی ہے۔ پھر ہم جو پہچانیں گے احادیث کو، تو یہ باتوں کا ہم خصوصاً خیال رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الفاظ بیان کرتے تھے احادیث کے، تو وہ مختصر ہوتے لیکن جامع ہوتے تھے، آپ کا بیان منتشر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی غیر واضح ہوتا تھا۔ جب آپ کچھ چیز بیان کرتے تو اس وہ ہر قسم کے نقص اور تشنگی سے پاک ہوتا تھا۔ دوسری اہم بات، آپ کے کلام میں تصنع اور تکلف نہیں ہوتا تھا۔ تصنع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی آپ نے تقریر سنی ہوگی یا کسی کا درس آپ نے سنا ہوگا، تو کچھ لوگ بہت ہی بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر وہ یوز نہیں کرتے الفاظ۔ تب ایسے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جو سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایسا زبردستی کا تکلف یا تصنع نہیں ہوتا تھا، آپ بناوٹی الفاظ نہیں بولتے تھے۔ اسی طرح آپ کا جو کلام تھا بہت ہی پاکیزہ اور جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، ایسا کلام آپ کا ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی بھی کوئی گری ہوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جو معیوب ہو، جو معیوب سمجھی جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی آپ نے کوئی اجنبی سے الفاظ یا غیر معروف قسم کے جملے آپ نے استعمال کیے۔ جہاں پر تفصیل کی ضرورت ہوتی وہاں آپ تفصیل سے بیان کرتے، جہاں پر مختصر بیان کرنا ہوتا وہاں پر آپ مختصر بیان کرتے۔ آپ جو کلام، یعنی آپ جو جملے کہتے تھے، اس کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے اپنی جگہ۔ جہاں پر ضرورت ہوتی آپ وہاں پر اپنی زبان میں، اپنی آواز اور لب و لہجے میں رعب بھی پیدا کرتے، یا آپ کے اندر رعب پیدا ہو جاتا، اور جہاں پر آپ کا دل چاہتا ہے کوئی بات پیش کرنی ہوتی تو وہاں پر اس میں مٹھاس اور چاشنی بھی ہوتی اور حلاوت اور دلکشی بھی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول کے جملوں میں ہم کو یہ حسین امتزاج نظر آتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوئی آپ نے وہاں پر رعب بھی اپنا استعمال کیا، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں آپ نے مٹھاس سے بھی کام لیا۔ آپ کی جو بات ہوتی تھی وہ آپ کے دلی کیفیات کا آئینہ ہوتی تھی، یعنی جو آپ کے دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر بھی ہوتا تھا۔ آپ کی تمام گفتگو علم اور حکمت سے مزین ہوتی تھی، یعنی اس میں کوئی ایسی بیکار کی کبھی کوئی بات آپ نے نہیں کی، ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ حکمت کا پہلو ہوتا تھا۔ کلام میں بے جا تکرار نہیں ہوتا تھا، اور کوئی کمی یا ضعف آپ کے کلام میں نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی کسی اپنے مخالف پر طنز نہیں کیا۔ کبھی بھی آپ کی گفتگو میں آپ دیکھیں کہ طنزیہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ آپ کو ملے گی ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم اگر یہ اللہ کے رسول کی جو سیرت ابھی پڑھ رہے ہیں کہ کیسا آپ کا کلام ہوتا تھا، تو ہمیں اندر سے ایک افسوس ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہماری زبان قابو میں نہیں رہتی، یا بعض اوقات ہم وہ جملے کہہ جاتے ہیں جس پر ہمیں بعد میں بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا اور اس کو زور سے ہلا کر کہا کہ اے زبان، تو نے مجھے بہت رسوا کیا، کہ تیری وجہ سے مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو زبان کی وجہ سے بعض اوقات انسان شرمندہ ہوتا ہے، اس کو حزیمت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر طنز نہیں کیا، کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کیے جس پر شرمندگی ہو۔ ہمیں تو کتنی دفعہ لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے نا، کہ بعض اوقات ہم اتنا سخت جملہ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں یا کسی کا دل دکھا دیتے ہیں کہ بعد میں خود ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، اور پھر ہم سامنے والے سے معافی مانگتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو ڈانٹتے وقت ہمارے جملے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں اس کے مطابق پیروی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سامعین کو مرعوب کرنے کے لیے بے جا جوش و خروش نہیں دکھاتے تھے، اور نہ ہی مبالغہ سے کام لیتے تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کچھ جو مقررین ہوتے ہیں یا مدرسین ہوتے ہیں یا لیڈرز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ مجلس میں ایک تھرل پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کو چونکانے کے لیے بے جا جوش و خروش سے کام لیتے ہیں یا مبالغہ سے کام لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا۔ آپ کا جامع اور مختصر کلام بڑے بڑے خطبوں پر بھاری ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات کرتے وہ دلیل سے بات کرتے تھے، اور اس میں سچائی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ اتنی ہی بات کرتے جتنی کی ضرورت ہوتی اور حق بات کہتے تھے۔ گفتگو میں نہ زیادہ ٹھہرتے تھے اور نہ ہی اجلت سے کام لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو لکھنا ہوتا تو آپ کی بات وہ لکھ لیا کرتے، اور کبھی کوئی اہم بات اگر آپ کو کہنی ہوتی تو آپ اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ آپ کا کلام اتنا طویل نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو اکتا دے، یعنی آپ بہت لمبی گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، اور نہ ہی اتنا مختصر ہوتا کہ لوگ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ الفاظ جچے تلے ہوتے تھے، اسلوب و انداز بیان حسن و دلکشی لیے ہوتا تھا، آپ کی زبان میں فطری سلاست و روانی پائی جاتی تھی۔ جوش اور اضطراب آپ کے یہاں ہوتا تھا لیکن کنٹرول میں، اس میں سکون بھی تھا۔ کبھی بھی آپ کی گفتگو میں شدت یا بے اعتدالی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ کے کلام کو، یعنی آپ کے ارشادات کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہمارے اندر اس کا اثر زیادہ آتا چلا جائے گا۔ اور ادب اور کلام کی جو خوبی ہوتی ہے تو وہ آپ کے گفتگو میں پائی جاتی تھی۔ پھر ایک اور اہم بات کہ آپ جب گفتگو کرتے تو مخاطب کی، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ذہنی سطح، اس کے مینٹل لیول کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے، یا اگر دشمن سے بات کرتے تھے تو اس کو اس طرح سے بات کرتے کہ وہ آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مصری عالم ہے سید محمود شاکر، انہوں نے حدیث رسول کے بارے میں کہا کہ حدیث رسول کو بلاغت کا انتہائی بلند درجہ حاصل ہے، جس تک پہنچنے کی کوشش لوگوں کی گردنیں توڑ دیتی ہے۔ یعنی اتنا اللہ کے رسول کے کلام میں اتنی زیادہ جامعیت پائی جاتی تھی کہ لوگ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہنچ نہیں پاتے ہیں، بلکہ ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، یعنی پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ پھر حدیث میں ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جو اللہ کے رسول کا کلام ہو سکتا ہے، اس میں صحیح فکر و عمل، اس کا ایک مکمل نظام نظر آتا ہے جو کہ انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر عملی زندگی ہو یا کچھ اور، ہر معاملے میں، چاہے وہ ذاتیات کی بات ہو یا اجتماعی زندگی کی بات ہو، انفرادی بات ہو، ہر مسائل میں اللہ کے رسول نے اس کا حل پیش کیا ہے ہر قسم کے مسائل کے لیے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کلام کو پہچاننے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے کہ آپ کا کلام کیسا تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو میری بات تم تک پہنچائیں گے، جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، تو یہ لوگ جھوٹے ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ میری طرف منسوب کر کے وہ بات کریں گے یا کہیں گے جو میں نے نہیں کہی ہوگی، لہذا تم ان سے بچے رہنا یا بچتے رہنا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے جھوٹی حدیثیں پھیلائی، ہم نے اس کے اسباب پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جھوٹی احادیث کے پھیلنے کے جو اسباب ہم نے پڑھے تھے، سیاسی فرقے تھے اور خلفاء کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے قبیلوں کی بڑائی کے لیے۔ تو اب اگر ہم کو حدیث کو پہچاننا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، تو آپ ون بائی ون لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کا نام لے کر کوئی برائی نہیں بیان کی، کسی کا نام لے کر آپ نے اس کو برا نہیں کہا۔ تو اگر کوئی حدیث میں کسی کے نام کے ساتھ برائی ملتی ہے تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ اگر اس کی میں چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دوں تو ایک ہمیں ملتی ہے اس کی مثال، کچھ لوگوں نے کہا، جیسے کہ شافعی اور حنفی، مالکی اور حنبلی، جو مسلک جب لوگ اس میں ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں، شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے فقہی اختلافات کی بنا پر۔ جب فقہ مرتب ہوئی اور فقہ میں اختلاف پیدا ہوا تو لوگوں نے فقہ کے خلاف، فقہ میں اپنے اپنے علماء کے فیور میں یا ان کے خلاف حدیثیں گھڑی۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ إِدْرِيس، میری امت میں ایک شخص ہوگا جو شیطان سے زیادہ نقصان دہ ہوگا اور اس کا نام ادریس ہوگا۔ یہ حدیث، ادریس نام کس کا تھا آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے؟ بہت بڑے کوئی امام گزرے ہیں، ان کا نام ادریس تھا، اگر آپ کو معلوم ہو تو یہاں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث گھڑی گئی، یہ جھوٹی حدیث ہے کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ادریس ہوگا، یہ شخص میری امت کے حق میں شیطان سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اگر کسی کو نام یاد ہو تو بتا سکتے ہیں، اس نام کے جو ادریس جن کا نام تھا وہ کون سے امام تھے؟ تو ادریس جن کا نام تھا دراصل وہ امام شافعی تھے، امام شافعی کو ان کا نام ادریس تھا۔ تو یہ حدیث جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی کسی کا آپ نے نام لے کر برائی بیان نہیں کی، اسی طرح سے آپ نے باقاعدہ نام لے کر آئندہ آنے والوں میں کسی کی تعریف بھی نہیں کی ہے، باقاعدہ نام لے کر۔ اب دیکھیں، آپ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو جنت کی تو خوشخبری دی تھی، لیکن بعد کے آنے والوں میں آپ نے نام لے کر اس طرح سے نہ کسی کی برائی بیان کی اور نہ ہی کسی کی تعریف کی۔ اسی طرح ایک حدیث کہی جاتی ہے کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے ابو حنیفہ کہا جائے گا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ تو یہ بھی حدیث گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیث ہے یہ۔ تو ایک تو چیز یہ ہوگی کہ کسی کا نام لے کر آپ نے نہ برائی بیان کی نہ کسی کی اچھائی بیان کی۔ دوسری چیز، کوئی حدیث میں قبیلے کی کوئی برائی پائی جاتی ہو، یعنی فلاں قبیلے کو خراب کہا گیا ہو، یا فلاں قبیلے کو کہا گیا کہ فلاں قبیلہ دوزخی ہے، تو ایسا بھی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے کسی ملک کی یا شہر کی تعریف کی گئی ہو یا برائی بیان کی گئی ہو، یہ بھی حدیث سمجھے جھوٹی ہوگی۔ پھر کوئی خاص پیشے سے تعلق، یعنی کسی خاص پیشے کو جو ہنر ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کو برا کہا گیا ہو۔ جیسے آپ کو اس بارے میں اتنی جھوٹی حدیثیں ملیں گی، اتنی جھوٹی حدیثیں ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جلاہوں کے تعلق سے، یعنی جو یہ بنتے ہیں، کوئی چیز بنی جاتی ہے نا، تو اس کو جلاہا کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حدیثیں گھڑی، جنہوں نے جلاہوں سے ریلیٹڈ احادیث گھڑ دیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ پھر خاندان، قوم یا شہر کی کسی میں برائی بیان کی گئی ہو، کسی خاندان کی، کسی قوم کی، کسی شہر کی، تو ایسا بھی اللہ کے رسول نے خاص طور سے پن پوائنٹ کر کے کبھی بھی کسی خاندان کو، قوم کو اور شہر کو برا نہیں کہا۔ اسی طرح سے آپ سے منسوب وہ باتیں جو بے ڈھنگی اور اوٹ پٹانگ ہوں، یعنی جس کا بالکل بھی آپ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر آپ سے منسوب کر کے ایسی لغو باتیں کہنا جو اللہ کے رسول کے شان شان نہ ہو، یا پھر ایسی باتیں جس میں کم عقلی پائی جاتی ہو، یا پھر ایسی باتیں آپ سے منسوب کرنا، یا ایسی باتیں جو حدیثوں میں پائی جائیں جس میں دوسرے نبیوں کا درجہ کم بتایا گیا ہو اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ تو آپ نے خود نے کبھی بھی اپنی فضیلت جو ہے دوسرے نبیوں پر ظاہر نہیں کی، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو۔ تو اگر جو احادیث میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جس میں دوسرے نبیوں کو نعوذ باللہ کمتر بتایا گیا ہو اور اللہ کے رسول کو بہت اونچا بتایا گیا ہو، یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر آپ کے شان میں جس میں غلو پایا جائے، یعنی اللہ کے رسول کے تعلق سے بہت زیادہ غلو جس میں پیش کیا گیا ہو، وہ بھی حدیثیں جھوٹی ہوں گی۔ تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حدیثوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ کون سی جھوٹی احادیث تھیں جو بہت زیادہ معاشرے میں ہمارے رواج پا گئی، تاکہ پھر ہم اس سے بچ سکیں، اور ان احادیث کو ہم نہ تو پھر ہم کوٹ کریں، اور نہ ہی اس کو اگر کوئی اور کوٹ کر رہا تو ہم اس کی رہنمائی کریں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ون بائی ون دیکھیں گے۔ ویسے تو آپ کو اس سلسلے میں بہت ساری وہ مل جائے گی۔ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو علامہ ناصر الدین البانی، ان کی تخریج کی ہوئی کتابیں، انہوں نے دونوں قسم کی کتابیں لکھی ہیں، احادیث صحیحہ کے نام سے اور احادیث ضعیفہ کے نام سے، تو دونوں وہ کتابیں ان کی آپ ضرور لے لیں تاکہ آپ کو خود اس کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جھوٹی حدیثیں ہیں جو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہوئی اور جو پھیلی ہوئی ہیں۔ اسباب تو ہم نے دیکھ لیے تھے کہ اسباب کیا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ سارے جھوٹ ایک درجے کے نہیں ہوتے, اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا زیادہ بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے. جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں کر لے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر اسی طرح سے ایسی کئی ہم کو مثالیں مل جائیں گی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. پھر ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو شخص مجھ سے حدیث روایت کرتا ہے اور یہ خیال بھی کرتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں حدیث جھوٹی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو آگے بیان کر دیا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم. اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تو تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنا. ایسی صورت میں ان حدیثوں سے بھی بچو اور ان احادیث کی روایت کرنے والوں سے بھی بچو. تو ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حدیثیں گھڑیں گے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں گھڑی. ان لوگوں کے ہم نام دیکھ لیتے ہیں جن لوگوں نے حدیثیں گھڑی. عبداللہ بن سبا, جیسے کہ اس دن آپ کو ہسٹری میں بتایا تھا, عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا لیکن صرف نام کے لیے حدیث مسلمان ہو گیا تھا اور سب سے پہلے اسی نے احادیث کو گھڑنے کا کام شروع کیا. اور اس نے بھی وہی شخصیت پرستی میں, یعنی لوگوں کے خلاف, اس نے خود حدیثیں گھڑی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور اور خلاف میں, تاکہ آپس میں لوگوں کو بھڑکائے اور ان میں اختلاف پیدا کرے. حافظ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں, کان عبداللہ ابن سبا اول من اظہر ذلک, کہ صحابہ کرام کے خلاف سب سے پہلے محاذ کھولنے والا عبداللہ بن سبا تھا. پھر اول من کذب عبداللہ بن سبا, سب سے پہلے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی باتیں منسوب کی وہ عبداللہ بن سبا تھا. اب یہ عبداللہ بن سبا تھا جس نے حدیثیں گھڑی. اس کے بعد محمد بن سعید شامی کہا جاتا ہے 150 ہجری اس سن میں اس کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے پھانسی کی سزا دی. یہ ایک زندیق تھا. زندیق سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اپنے پرانے دین ہی کی تعریف اور مدد کرتے رہتے ہیں. ایک ابو اسمہ نوح ابن مریم, خود اس نے اعتراف کیا کہ میں نے مختلف قرآن صورتوں کے فضائل کے بارے میں حدیثیں وضع کی اور انہیں ابن عباس کی طرف منسوب کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نیک نیتی کی خاطر حدیثیں گھڑتا تھا. اور ایک اور ابراہیم خلیلی کے بارے میں, ابراہیم نقی کوفی کے بارے میں آتا ہے, یا پھر یہی اس شخص کے بارے میں ابو اسمہ نوح من مریم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ نیک نیتی کی خاطر جو ہے حدیثیں گھڑتے تھے. یعنی ان کے نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حدیثیں گھڑتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے, اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ تم نے حدیثیں کیوں گھڑی تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی طرف توجہ کم کر رہے ہیں اور حدیث کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, ان کا رجحان حدیث کی طرف زیادہ ہے, یا ان کا رجحان ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف اور مغازی کی طرف یعنی سیرت کی طرف زیادہ ہے اور قرآن کی طرف توجہ کم ہو گئی, لہٰذا میں نے قرآن کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی. کہا جاتا ہے کہ جو ہر سورت کی فضیلت میں حدیثیں ہیں وہ اسی شخص کی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. غلام خلیل عراقی, کہا جاتا ہے کہ بہت ہی نیک شخص تھا, بالکل دنیا سے بیزار, بہت عابد اور زاہد تھا, لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے. اس کی موت پر بغداد میں دکانیں بند ہو گئیں. اس نے فضائل اور اذکار کی حدیثیں گھڑی. جب اس سے وجہ معلوم کی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ یہ میں نے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا کرنے کے لیے حدیثیں وضع کی ہیں تاکہ لوگ نیک کام کی طرف, بھلائی کی طرف آئیں. اور یہ کام اس نے نیک نیتی سے کیا تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کذاب, اللہ کے رسول کے اوپر اس نے جھوٹ گھڑا. پھر عبد الکریم بن ابی الاوجا, عباسی خلیفہ مہدی کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خود اعتراف کی کہ 4000 احادیث میں نے گھڑی ہے، اور حلال کو حرام کر دیتا تھا، حرام کو حلال کر دیتا تھا. اس کو محمد بن سلیمان جو امیر بصرہ تھے اس نے قتل کیا. اور جب اس سے پوچھا گیا، جب اس کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا قتل کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ مجھ سے وہ حدیثیں تو سن لو جو میں نے حدیثیں گھڑی ہیں، ورنہ تم اس کو کیسے الگ کرو گے. تو اس وقت خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، حدیث کے ایسے جوہری موجود ہیں جو کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا ثابت کرنے کی ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے. تو یہ مشہور نام تھے غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کئی حدیثیں گھڑی. اور کئی نام آپ کو مل جائیں گے. ایک اور شخص تھا ابو البختری قذاب قاضی. اس نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کو یہ جھوٹی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبوتر اڑایا کرتے تھے. پھر ایک اور شخص تھا جاد بن درہم. کہا جاتا ہے کہ اس نے بالکل ہی نیا عقیدہ ایجاد کیا تھا اور دین کو بالکل بدل ڈالا تھا، اس لیے اس کو خاص عید کے دن قتل کیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اسی طرح بیان بن سمان مہدی. اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں خدا حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ. سب سے پہلے یہ حلول کرنے کا جو عقیدہ ہے اسی نے ایجاد کیا. اس کو بھی جو ہے والی کوفہ نے قتل کیا. یہ بھی ایک زندیق تھا. تو یہ سارے لوگ، بہت سارے نام ملتے ہیں جن لوگوں نے حدیثیں گھڑی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو فرقے پیدا ہوئے تھے، جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا نا کہ دو گروہ بن گئے تھے، شیعان علی اور شیعان معاویہ. تو شیعان علی نے اپنے فرقے کے بارے میں حدیثیں گھڑی. خود ان کے ایک عالم کا قول ہے، امام کا قول ہے، روافض کے بارے میں حضرت امام شابی کا قول ہے کہ روافض اللہ کے لیے اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اللہ سے بغاوت اور انتقام کے لیے مسلمان ہوئے تھے. یہ سخت بے دین اور زندیق تھے. یعنی یہ لوگ جو ہے بس صرف حدیثیں گھڑا کرتے تھے. روافض جو ہے غالی شیعوں کو کہا جاتا ہے. پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے فیور میں، یعنی شیعان علی نے اور شیعان معاویہ نے اپنے اپنے فیور میں حدیثیں گھڑی. اس کی چند مثالیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں باب العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیث ہے یہ. اسی طرح سے یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو حضرت آدم کا علم، حضرت نوح کا فہم، حضرت ابراہیم کی بردباری، حضرت موسیٰ کا جلال اور حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت علی کو دیکھے. یہ حدیث بھی جھوٹی ہے. علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث بھی جھوٹی ہے. پھر ایک اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ حدیث بھی جھوٹی ہے. ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی رہبر ہے اور وہ علی ہے. پھر آپ کو معلوم ہو کہ آج ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں یہ بہت مشہور ہے، ایک جملہ ہے نا، یا علی مدد، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا بہت کہ کچھ بھی کشتی لڑتے وقت یا کچھ بھی کرتے وقت بہت سارے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، یا علی مدد، نعوذ باللہ. تو یہ بھی ایک حدیث جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ مظہر العجائب علی کو پکارو، تم ان کو مشکلات اور پریشانیوں میں مددگار پاؤ گے. تو یہ حدیث جھوٹی ہے. تو اسی جھوٹی حدیث کو وجہ بنا کر آپ دیکھیں کہ آج بھی کئی لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، یا علی مدد، نعوذ باللہ. اسی طرح سے ایک اور حدیث جو غدیر خم والی حدیث ہے اور جس کو بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے کہ علی میرا وسیع ہے، بھائی ہے، میرے بعد خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. تو دراصل یہ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے حدیثیں گھڑی گئی تھیں، اور یہ عبداللہ بن سبا تھا جس نے اس طرح کی حدیثوں کی شروعات کی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور یا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ تھا. ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ اس نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خدا ہیں. پھر عبداللہ بن عباس سے منسوب ایک جھوٹ، ایک فتنہ آنے والا ہے، تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ دو چیزوں کو اختیار کرے، اللہ کی کتاب اور دوسرا علی بن ابی طالب کو۔ اب آپ دیکھیں کہ بھلا اللہ کے رسول ایسے کیسے فرما سکتے کہ آپ جو ہے کسی کا نام لے کر کہیں کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، تم دو چیزوں کو تھامے رہو، ایک اللہ کی کتاب، ایک علی بن ابی طالب، تو یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر اب جو اس کے مقابل میں جو اہل سنت تھے، یعنی ان کے خلاف، انہوں نے بھی جو ہے، اب یہ صرف جہالت کی بنا پر حدیثیں گھڑی گئیں، اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں حدیثیں گھڑ رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کے خلاف ابو بکر صدیق، عثمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، قیامت کے دن ابو بکر سے کہا جائے گا تم جس کو چاہو جنت میں داخل کر سکتے ہو، نعوذ باللہ، یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جھوٹی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آسمان پر اللہ کو ناپسند ہے کہ ابو بکر صدیق سے زمین پر کوئی غلطی سرزد ہو، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے یہ حدیث بھی جھوٹی ہے کہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق حوض کوثر کے ایک رکن پر ہوں گے اور حضرت عمر دوسرے پر، اور یہ بھی حدیث جھوٹی ہے کہ جنت کے ہر درخت کے ایک ایک پتے پر لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذی النورین۔ اب آپ دیکھیں کہ مخالفت کی بنا پر اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ کتنی غلط بات ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ نے تو چاروں خلفاء کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفائے راشدہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی دانتوں سے پکڑ لو، تو چاروں خلیفہ کے نام آنا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی جو حدیثیں گھڑی گئیں جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جو جنگ صفین ہوئی تھی وہ علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی جو حدیثیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ جو جھوٹی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن معاویہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی، نعوذ باللہ، اللہ کے نزدیک تین اشخاص مامون ہوں گے، میں، جبریل اور معاویہ۔ پھر ایک اور حدیث جھوٹی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تو یہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان میں جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، غلو کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کے تعلق سے بہت ساری جو احادیث ملتی ہیں، یا تو وہ نور کے تعلق سے ہو یا کچھ اور ہو، وہ سب کی سب جھوٹی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ جب مجھے معراج کے لیے آسمان پر لے جایا گیا تو میرا پسینہ ٹپکا اور اس پسینے سے گلاب پیدا ہوا، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور کہا جاتا ہے حدیث میں کہ میں نے اللہ کے رسول کی داڑھی کا بال لیا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں برائی لاحق نہ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب محرم میں ہمارے یہاں پر جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، مولا کا وہ جلوس نکلتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ایسا بھی کیا جاتا ہے محرم میں کہ ایک خوبصورت ڈبیا میں وائٹ کچھ پاؤڈر ہے، اس میں ایک بال جڑا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا بال ہے، منہ مبارک ہے، اس کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی جھوٹی حدیث کو بیس بنا کر وہ بال نکالا گیا ہوگا، اور پتہ نہیں وہ اللہ کے رسول کا ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح سے یہ کہنا یا یہ حدیث بہت ہمارے یہاں پر زور و شور سے، ابھی جب سیرت النبی، ابھی پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا، دو مہینے پہلے، ربیع الاول کا مہینہ تھا نا، تو سیرت النبی پر بہت ہر جگہ جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، تو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، یا اگر آپ نہ ہوتے، اے محمد آپ نہ ہوتے، تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ پھر یہ بات پیش کرنا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ پھر ایک اور بہت طویل حدیث پیش کی جاتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، اور اس میں بتایا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے توبہ کرنا چاہی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کا نعوذ باللہ واسطہ دے کر توبہ کی۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور حاکم نے روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے دانہ کھانے کی خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور حضور کے طفیل دعا کی، تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے محمد کے طفیل کیسے دعا کی، کیسے جانا، کیونکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب اس کے طفیل تم نے مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور امام ذہبی نے اسے باطل خبر قرار دیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حاکم کی اس حدیث کو منکر قرار دیا گیا کیونکہ اس کا ایک راوی عبد الرحمن بن زید، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ خود حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے موضوع احادیث بیان کرتا ہے، اور حاکم کے بارے میں ہے جو حاکم کی، جب آپ مستدرک حاکم ایک کتاب بہت مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں، تو جب اس کی آپ حدیثیں لیں تو بہت سوچ سمجھ کر لیں، کیونکہ حاکم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر قسم کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دے دیتے تھے، یعنی جھوٹی، ضعیف، حسن، صحیح، ہر قسم کی۔ تو لہٰذا جب آپ حاکم کی روایت لیں گی تو بہت سوچ سمجھ کر لیں گی کہ وہ جھوٹی نہ ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے یہاں پر جو دعاؤں کا رواج ہے کہ فلاں کے طفیل سے، اے اللہ میں محمد کے صدقے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں، نعوذ باللہ، یہ جملہ بہت غلط ہے۔ یہ کسی کے طفیل دعا کرنا، طفیل سے دعا کرنا، کسی کے واسطے سے دعا کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ عقیدہ ہی بگاڑ رہے ہیں، سمجھے، آپ نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر درجہ قرار دے دیا۔ تو یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمارے یہاں بہت بیان کی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں۔ ہر کوئی اس کو اپنے درس میں بیان کرتا ہے، ہر کوئی اپنی تقریر میں اس کو بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھنا کہ کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جو بہت مشہور ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث۔ تو جب حدیث کو آپ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ قرآن کے خلاف میں نہ جاتی ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس حدیث کی، اور تمام علماء جو تھے، جو محقق علماء ہیں، انہوں نے اس کو ناقابل قبول قرار دیا، کیونکہ اختلاف کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف کو تو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، تو اختلاف پھر رحمت کیسے ہوگا؟ تو یہ لوگ، یہ حدیث ان لوگوں نے گھڑی جو لوگ چار فقہ کے پیچھے لگ گئے تھے، چار مختلف اماموں کے پیچھے لگ گئے، اور ہر ایک نے کہا کہ امام کا قلادہ آپ کی گردن میں ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز غلط ہے کہ اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے۔ پھر ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ علم تلاش کرو خاتم چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کا جملہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جو ہمارے یہاں پر بہت مشہور ہے کہ سود کی حرمت کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی جملہ ارشاد نہیں کر سکتے، فرما سکتے۔ اسی طرح سے یہ حدیث بھی جھوٹی ہے، جس کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کی کتاب میں یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو قادیانی فرقہ ہے اس کو تو مسلمان ہی سے خارج کر دیا گیا ہے نا، کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو ان کے یہاں پر یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح سے فقہی اختلافات کی وجہ سے جو حدیثیں گھڑی گئیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، امام شافعی کے بارے میں اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں. پھر خلفاؤں کو خلیفاؤں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑی گئی تھیں, جیسے کہ آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ دھیرے دھیرے جو اسلام میں تبدیلیاں آئیں, لیکن بہت ایسا نہیں کہ مطلب اس وقت اگر تبدیلیاں آئیں تو بالکل ہی وہ لوگ بے راہ رہ ہو گئے تھے. جو اس وقت کا حکمراں طبقہ تھا ان میں بہت ساری اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں, اور خصوصاً اللہ کے رسول کی احادیث کے تعلق سے تو وہ لوگ بہت زیادہ کانشیس تھے. تو اگر برائیاں آئیں بھی تو دھیرے دھیرے آئیں, تو لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے تو ان لوگوں نے خلیفاؤں کی یا خلفاؤں کی خوشامد کے لیے حدیثیں گھڑی. اور اسی بنا پر شاید آپ نے بھی سنا ہوگا نا, طب نبوی کے نام سے بھی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے, جبکہ طب نبوی یعنی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا وہ جملہ کہ خربوزہ بہت اچھا پھل ہے اور پیٹ کو صاف کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ خربوزہ کھا رہا تھا, اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے, خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے خربوزے کی تعریف میں حدیث بیان کر دی. اسی طرح سے کہا جاتا ہے عباسی خلیفہ مہدی کا ایک درباری تھا, اس نے دیکھا کہ خلیفہ کے ہاتھ میں ایک کبوتر ہے. اس نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسابقت جائز نہیں ہے مگر صرف نیزہ بازی میں, اونٹ یا گھوڑے کی دوڑ میں یا پھر پرندوں میں. تو اس نے کیا کیا کہ آخر کا جو لفظ ہے او جناہن, یعنی جب اس نے خلیفہ کو پرندے اڑاتے دیکھا تو اس نے یہ دو چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا. اسی طرح سے اس نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا کہ کھانے سے پہلے خربوزہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو بالکل ختم کر دیتا ہے, جبکہ خلیفہ خربوزہ کھا رہا تھا. اسی طرح سے ترغیب اور ترہیب کے لیے حدیثیں جو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے, جو عابد اور زاہد ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو دنیا سے بیزار تھے اور جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, تو انہوں نے خود اس کے بارے میں حدیثیں گھڑی. کہا جاتا تھا کہ بہت ہی ایک متقی شخص تھا جیسا ابھی ذکر کیا, لیکن اس کے باوجود بھی کئی دفعہ کہنے کے باوجود بھی وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے سے باز نہیں آتا تھا. اس نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ اس کے ہر کلمے سے ایک چڑیا پیدا کرے گا جس کی چونچ سونے کی اور بالوں پر مرجان کے ہوں گے. جب اس سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو یہ حدیث نہیں سنی ہے یا یہ روایت ہم سے تو کسی نے بیان نہیں کی, اور جن کا نام لے کر تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو تو وہ تو خود یہاں موجود ہیں, تو اس نے کہا کہ کیا تم ہی ایک وہ شخص ہو دنیا میں, یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل. کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کی ایک چین تھی جو وہ حدیث بیان کرتے تھے, تو اس نے اسی چین کو استعمال کر کے جھوٹی حدیث گھڑ دی. اسی طرح سے عاشورے کے روزے کی ترغیب کے لیے جھوٹی حدیث, جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت لکھے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے زہد اور تصوف کے لیے امام مالک کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے دینی بھائی ہیں جن کی دعاؤں کے ہم ضرورت مند ہیں لیکن ہم ان سے حدیثیں نہیں لے سکتے. امام مالک ہی کا کہنا تھا کہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو یہاں پر اس مسجد نبوی کے ستون سے حدیثیں بیان کرتے ہوئے دیکھا, میں ان کے اوپر اس بات کا تو اعتماد کر سکتا ہوں یا ان پر اعتماد کر سکتا ہوں کہ میں ان کے پاس درہم اور دینار رکھواؤں, لیکن حدیث میں میں ان کو امین نہیں سمجھتا. اسی طرح سے حدیث گھڑنے والوں کی جو نیتیں تھیں مختلف تھیں, اور کچھ لوگوں نے بہت زیادہ عبادات کے لیے جن کو بہت زیادہ عبادات پسند تھی انہوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی تاکہ لوگ اس دین کی طرف آئیں اور خود دنیا سے بیزار ہو جائیں. یہ بھی حدیث گھڑی گئی کہ فقراء کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہوئے بیٹھنا افضل جہاد ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہاد کی روح کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کوئی فقیروں کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ بھی جہاد میں شمار کر دیا گیا. پھر جو رہبانیت اختیار کرتے تھے جو لوگ, ان لوگوں نے کہا کہ گوشہ نشینی میں عافیت ہے, یہ بھی جھوٹی حدیث ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ صوفی ثابت کرنا چاہا. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ صوفیزم ایک زمانے میں بہت اسلام میں جس نے بہت خرابی پیدا کی, تو صوفیزم کے تعلق سے جتنے بھی جو درگاہ پرستی ہے, مزار پرستی ہے, پیری مریدی, مجاور, قوالی سسٹم، یہ سب جو ہے صوفیزم کی پیداوار ہے۔ موسیقی کے آلات کو لے کر ڈانس کرنا، یا پھر جو کہتے ہیں کہ وہ حال میں آ گیا، اور حال میں آ کر وہ کیا کرتے ہیں، خوب ناچتے ہیں، تو یہ چیز اسلام کے بالکل بھی شائع نشان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتانا کہ اللہ کے رسول صوفی تھے یا نعوذ باللہ آپ کو میوزک پسند تھی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایک حدیث جھوٹی بیان کی جاتی ہے، صوفی لوگوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کی مجلس میں تشریف لے آئے اور نعوذ باللہ رقص کیا، یہاں تک کہ اپنی قمیض پھاڑ لی، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جو یہ صوفیزم ہے، اس میں کچھ ابدال، غوث، نقیب، نجیب اس قسم کے نام ہوتے ہیں، جن کے درجات ہوتے ہیں، تو اس نام سے بھی جتنی حدیثیں ہوں گی وہ سب کی سب جھوٹی ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی جھوٹی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ خرقہ، یعنی پھٹا ہوا کپڑا، لباس کسی کو پہنانا، یہ بہت مشہور ہے ان لوگوں کے یہاں پر صوفیزم میں، تو حضرت علی نے حضرت حسن بصری کو پہنایا تھا، تو یہ جھوٹی بات ہے۔ پھر جو مقبولیت کے لیے یا شہرت کے لیے جو حدیثیں آئیں، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، آپ کو بھی ہنسی آئے گی سن کر، کہ ایک شخص جو لوگ کسی کے پاس سیکھنے سکھانے کے لیے آتے تھے، اور اس زمانے میں محدثین کی بہت عزت ہوا کرتی تھی، لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیثیں لینے آتے، اور ان سے بہت سارے لوگ حسد کی وجہ سے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنے لگے تھا کہ ہماری بھی شہرت ہو۔ ایک بظاہر دیندار آدمی نے 14 حدیثیں گھڑی، پھر وہ یہی لوگوں کو سنایا کرتا تھا، ایک اور حدیث گھڑی، اس طرح 15 ہو گئیں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ حدیثیں کہاں سے تیرے ہاتھ آئیں، گھر بیٹھے؟ تو اس نے جواب دیا، من رزق اللہ عز و جل، یہ تو رزق کی خداوندی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس کو وہ رزق کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بس یہ تو اللہ کی طرف سے رزق آتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شخص تھا، میسرہ بن عبد ربی، یہ بہت بڑا حدیثیں گھڑنے والا تھا، لیکن عوام میں اس قدر مقبول تھا کہ اس کی موت پر اہل بغداد نے سوگ میں بازار بند کر دیے۔ پھر کچھ لوگوں نے سنسنی پھیلانے کے لیے حدیثیں گھڑی، اور اس میں جو ہے یعنی گرمی محفل کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا کوئی نئی بات کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی حدیثیں بھی گھڑنا شروع کر دی کہ اللہ کا ایک مرغہ ہے جس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے اور پاؤں زمین کے نیچے ہیں، تو یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ پھر تلاوت قرآن کی ترغیب کے لیے جھوٹی حدیثیں، جسے بھی آپ سے بتایا تھا نا، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، اور علوم القرآن پر انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ طویل حدیث جو قرآن کی الگ الگ صورتوں کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، وہ یقیناً گھڑی ہوئی ہے، موضوع حدیث ہے وہ۔ اسی طرح سے ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابی بن کعب کے حوالے سے مروی حدیث جس میں صورتوں کا اجر بیان ہوا ہے، اسے زندیقوں نے گھڑا ہے۔ جب نوح بن مریم کا آپ کے سامنے نام لیا تھا، جس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے حدیثیں گھڑی ہیں، تو اس نے خود یہ جملہ کہا تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی فقہ اور ابن اسحاق کی مغازی میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو میں نے قرآن کی صورتوں کی فضیلت میں حدیثیں وضع کی۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں جھوٹی حدیث، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، جس نے یاسین پڑھی گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن پڑھا، نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے اقبال کیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، کوئی ایک حدیث بھی آتھینٹک نہیں ہے، صحیح سند اور صحیح اس کا درجہ نہیں ہے، اس کے راویوں کا جو درجہ ہے یا چین ہے وہ صحیح نہیں پہنچتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کتنی مشہور ہے سورہ یاسین کے تعلق سے احادیث۔ اسی طرح سے سورہ رحمان کو جو سورہ رحمان کو کیا کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کے نام سے بھی کچھ ہے نا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ بھی غلط حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اور یاسین کو جو دل کہا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح عروس القرآن کہا جاتا ہے شاید اس کو، سورہ رحمان کو، وہ بھی غلط بات ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر جو پنسورہ نکلا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پنسورہ ہے تو اس سے قرآن کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نازل کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کیوں نازل کرتا، اللہ تعالیٰ پنسورہ ہی نازل کر دیتا. ہاں قرآن کا زیور یا قرآن عروس القرآن کہا جاتا ہے شاید سورہ رحمان کو، جزاک اللہ خیرن، تو وہ بھی جھوٹی حدیث ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو نازل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پنسورہ نازل کر دیتا، قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو دراصل یہ پنسورہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے جو قرآن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے پنسورہ نکالا گیا، تاکہ لوگ بس اس تک محدود ہو جائیں اور پھر باقی کا قرآن چھوڑ دیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کتنا یہ مشہور ہے نا کہ لوگ سورہ ملک نہیں پڑھیں گے، سورہ کہف نہیں پڑھیں گے، جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جو آتھینٹک روایت سے ثابت ہے وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن یاسین ضرور پڑھیں گے، ہے نا. تو کیوں؟ باقی کے قرآن کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا. وہی شارٹ کٹ لے لو تم دین کے راستے میں، کچھ کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس یہ چند ذکر و اذکار کر لو، لاکھ لاکھ مرتبہ تمہیں ثواب مل جائے گا. ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حج کے تعلق سے ہے، حج کی فضیلت میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے پیدل حج کیا تو اس کو ہر قدم پر ایک ایک لاکھ نیکی ملے گی. اور اب آپ دیکھیں کہ جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم پر ایک لاکھ نیکی ملے گی، کیونکہ حرم کی نیکیوں کے برابر نیکی ملے گی. تو لوگوں نے پوچھا کہ حرم کی نیکی سے مراد کیا ہے، تو جواب دیا گیا کہ حرم کی نیکی سے مراد ایک ایک لاکھ نیکی ایک ایک قدم پر. اب آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی ہمیں 10 نیکیوں کی سے زیادہ کا نہیں ملتا، ایک سے لے کر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 700 نیکیاں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنی طرف سے بات بیان کر کے دوسروں کو پیش کر دی، تو یہ تو کروڑوں تک پہنچ جا رہی ہیں. پھر یہ تو اگر پیدل آپ حج کرتے ہیں اور آپ حرم تک پہنچیں گے تو کتنے قدم آپ کے اٹھیں گے، تو پھر تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بس پیدل حج کر لیجئے. تو لوگوں کو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ابھارنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو ابھارنے کے لیے آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ کیوں گھڑ رہے ہیں؟ اسی طرح سے کہا ایک حدیث بہت مشہور اور ہمارے یہاں پر بہت کہی جاتی ہے یہ، اور اب تو انہی وطن اور قوم ہی سب سے بڑھ کر وہ ہو گیا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے اس پر کہا بھی تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا امت کا کفن ہے. تو وطن پرستی پر اتنی احادیث ہو گئی ہیں کہ اب اگر بعض تو مسلمان ملک کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے تو بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، خاص طور سے ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول اگر غیر مسلموں سے بات نہ کرتے تو اسلام کیسے پھیلتا؟ یہ جو سارے صحابہ کرام تھے یہ کون تھے؟ اور ہندوستان سے اتنی نفرت کی جاتی ہے، اتنی نفرت کی جاتی ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہندو ہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، غلط ہے یہ. اتفاق کی بات ہے، ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے شافیہ، وہ ابھی سعودی مدرسے میں جا رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر ایک ایجپشن ٹیچر ہے، تو وہ اتنی حیران ہوئی انڈین اسٹوڈنٹ کو وہاں دیکھ کر. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا میں بس ہندو ہی ہوتے ہیں زیادہ، مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے کوئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو کتنا غلط کانسیپٹ ہے نا، اس طرح سے سمجھنا. تو یہ جو وطن کی محبت پر ہے، کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے. کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ حدیث عام لوگ تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن عالموں کی زبان سے بھی یہ حدیثیں سننے میں آتی ہیں. تو وطن پرستی کی تو جڑ کاٹی تھی اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول تو سب کو شیر و شکر کرنے آئے تھے. قبائل پرستی کو آپ نے ختم کیا، وطن پرستی کو آپ نے ختم کیا، یہ سب جو جاہلی عصبیت اور حمیت تھی آپ نے اس کو ختم کیا. ہم اگر آپ کی زندگی پڑھے تو ہم کو یہی نظر آتا ہے، آپ نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے؟ تو آپ تو خود مکہ میں تھے، لیکن آپ کو تو خود مکہ سے ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ آنا پڑا. اگر وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی تو آپ تو وہیں رک جاتے نا پھر، ہے نا. پھر آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ لا یومن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھ پر جو چیز میں لایا ہوں یا سب سے بڑھ کر تم کو میں محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر. تو پھر وطن کی محبت کا ذکر کیسے اس میں آیا؟ تو یہ جھوٹی حدیث ہے. تو ایسی بہت ساری احادیث آپ کو ملے گی. ایک اور حدیث جو بہت ہمارے یہاں پر مشہور ہے، اور وہ حدیث ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یہ حدیث بھی جھوٹی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے، میں نے اپنے کبھی بھی کوئی بھی کسی درس میں اگر وہ لی ہوں گی تو اللہ مجھے اس کے لیے معاف کرے، مجھے علم نہیں تھا اور اب بعد میں علم ہوا کہ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی ضعیف اس کی سند ہے، انتہائی ضعیف سند ہے، یہاں تک کہ یہ موضوع تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کتنی مشہور ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ حدیث۔ ایک اور حدیث پڑھنے کو ملی جو ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی نے کہی ہوگی اور میں نے بھی کہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے، کہ والدین کو کی طرف محبت سے نگاہ ڈالنا حج کے برابر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ایک دن میں کئی دفعہ ڈالیں تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، انسان تھک سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تو اس حدیث کی سند بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نے ابھی کبھی اپنے کسی درس میں اگر اس حدیث کو کوٹ کی ہوں تو یہ حدیث کی سند بھی بہت ضعیف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یاسین کے تعلق سے جو احادیث ہیں وہ بھی سب کی سب موضوع احادیث ہیں۔ تو آپ کو ایسی کئی اور احادیث مل جائے گی اگر آپ ڈھونڈیں تو، اور اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آخری کلاس میں آپ کو ان کتابوں کا نام بھی بتا دوں گی جہاں سے آپ کو جھوٹی احادیث مل سکتی ہیں۔ جیسے ایک تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ابھی کہ سلسلہ احادیث ضعیفہ اور سلسلہ احادیث صحیحہ جو علامہ ناصر الدین البانی کی ہے، تو وہ کتاب آپ ضرور لے لیں تاکہ ہم جھوٹی حدیثوں سے بچ سکیں۔ پھر ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے ایسی جتنی بھی جو احادیث ہیں جس میں خواتین سے ریلیٹڈ جو بات کی گئی ہو وہ بھی حدیثیں غلط ہیں، کہ جس میں خواتین کو کچھ ایسے کہا گیا کہ ان کا درجہ کم کیا گیا ہو یا پھر ایسی کوئی اور قسم کی بات کی گئی ہو، وہ بھی جھوٹی احادیث ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، جس شخص کے پاس مال خیرات کرنے کے لیے نہ ہو تو اس کو یہود و نصارہ پر لعنت کرنی چاہیے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ گلاب کا پھول اللہ کے رسول کے یا براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا، اور معراج کی رات والی جو حدیث بتائی جاتی ہے شعبان کی 15ویں تاریخ کی، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہمارے یہاں پر تو بہت زیادہ ہی مشہور ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول اٹھ کر قبرستان گئے، پیچھے پیچھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئی۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عائشہ، وہ تم تھی جو میرے پیچھے پیچھے آگے آگے کالا سایہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کہاں گئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق مار دیں گے؟ تو ایسا جملہ اللہ کے رسول نہیں فرما سکتے۔ اب دیکھیں کہ بھلے اللہ کے رسول تو حق، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کا حق ماریں گے، تو اور پھر اللہ کا ذکر اس میں کہاں سے آ گیا، اور پھر اتنی رات میں تنہائی میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قبرستان جانا، یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے۔ تو 15ویں رات کی عبادت کے لیے یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے، تو اس کی سند بھی جو ہے بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، اور اس کے 15ویں شعبان کے رات کے تعلق سے جو بھی عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے ان تمام احادیث کو اگر دیکھا جائے تو وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اگر اتنی ہی بات یہ تھی، اہم تھی، کہ 15ویں رات کی شعبان اگر کوئی عبادت کرتا ہے یا دعائیں مانگتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کی بخشش ہو جائے گی، تو اتنی اہم بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام کو بھی بتاتے، لیکن دوسرے کسی صحابہ سے یہ بات مروی نہیں ہے، بلکہ صرف عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس کی جو روایت بتائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی شخص کی بیوی آئی، اسحاق کی بیوی کا ذکر ملتا ہے یا کچھ اور نام بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ اس عورت نے اپنے چہرے کے بال نکالے ہوئے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کچھ بات پوچھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے کیا ہے یہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے شوہر کے لیے جس حد تک میل کو دور کر سکتی ہو کرو۔ تو یہ حدیث بھی بالکل جھوٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا جو راوی ہے وہ مجہول ہے، یعنی مجہول راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی علم نہیں، اسماء الرجال میں اس کا کوئی نام نہیں, جہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہے کہ کون تھا, کس کا بیٹا تھا, اس طرح سے. تو ابھی جو آپ دیکھیں کہ آج کل یہاں کے بیوٹی پارلرز میں یہ حدیث لکھی ہوئی لگائی ہوئی ہے, حدیث نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کال ہر بیوٹی پارلر میں لگایا ہوا ہے. تو اپنے مقصد کے لیے حدیثیں لینا یہ بھی غلط بات ہے, جبکہ چہرے کے بال نکالنے والی پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بال نوچنے والی اور نچوانے والی, گدوانے والی اور گدوانے والی, ان سب پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اور وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی نا, عبداللہ بن مسعود کی, جو ایک عورت آتی ہے ان کے پاس اور وہ پوچھتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسا اور ایسا کہتے ہو, تو وہ کہتے کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے میں اس بات پر یقین نہیں کرتی, اور عبداللہ بن مسعود کہتے کہ یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. تو کہتی کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا, وہاں تو کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قرآن میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو؟ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوئی, یعنی آپ نے منع کیا کہ بھوے کے بال نہ اکھیڑے جائیں, تو اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمائی ہے, تو لہٰذا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو یہ جو ہے اپنے مقصد کے لیے, اپنے مطلب کے لیے حدیثیں گھڑ لینا یا بیان کر لینا, یہ سب چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے, میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے خیال کیا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں مغفرت فرماتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ترمذی نے جس سلسلے سند کے ساتھ بیان کی ہے اس کو حضرت عائشہ کی اس حدیث کو ہم اسی اسناد سے جانتے ہیں جس کے راوی حجاج ہیں, اور میں نے محمد یعنی بخاری کو سنا, وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں یحیی بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا, اور نہ ہی بخاری کہتے ہیں کہ حجاج نے یحیی بن ابن کثیر سے نہیں سنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی اس سند میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو سند بیان کی جاتی ہے, دو جگہ اس کی سند منقطع ہے, یعنی ڈسکنیکٹ ہے, تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف کے درجے میں آئے گی. تو اس سے پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں. اور بھی بہت ساری حدیث تھیں لیکن مجھے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, 10 بج گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.